جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, انہوں نے فساد کیا تو اللہ نے کہا کہ بھی میں نائب بنانے لگا ہوں, کیا مطلب ہوا؟ دوسری بات اس میں بہت توجہ سے نوٹ فرما لیں کہ جنت کوئی مقام نہیں ہے, جنت ایک کیفیت ہے. آپ ایک کیفیت میں ہیں, اسی طرح جنات بھی ایک کیفیت میں ہوتے ہیں. خوشی کی کیفیت کا نام ہے جنت, ٹھیک ہے؟ اب جنات کو تو نہیں کہا کہ جنت میں رہو. جنات دیکھیں جنت اور دوزخ اصل میں کیا ہیں, سجین اور سجین کیا ہے؟ قرآن کیا دونوں کے لیے نازل نہیں ہوا؟ جنات کے لیے بھی ہوا ہے, انسانوں کے لیے بھی ہوا ہے, جن و انس کے لیے ہوا ہے. اب اس میں اس بات کو سمجھیں کہ صرف یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جو مقرب ہیں, یعنی یہ جواب دے ہیں. ان دونوں مخلوقات کو اللہ نے اپنا چوز کرنے کا, چوائس کا رائٹ دیا ہے, اختیار دیا ہے کہ جو چاہے چوز کرو, اچھا چوز کرو یا برا چوز کرو. اللہ نے بتا دیا کہ نیکی اور بدی کا خالق میں ہوں, یعنی اللہ رب کریم ہے. آپ ایمان مفصل میں کیا پڑھتے ہیں؟ شرعی و خیری و شرعی من اللہ تعالی, کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے, پڑھتے ہیں یا نہیں؟ امن تو باللہ و ملائکتہ و کتب ہی پڑھتے ہیں نا, وہ خیر و شر من اللہ تعالی, اللہ کی طرف سے. اصل میں کیا ہے؟ اب دیکھیے غور کریں, جنت میں درخت بنانا اور آدم کو منع کرنا, اس میں ہے کہیں تذکرہ کہ جنات کو منع کیا؟ لہذا بات کو یہ فالتو کی بات ہو گئی. بات اتنی سی ہے کہ درخت کو اللہ نے بنایا اور آدم کو کہا اس کے قریب مت جانا, گویا قریب جانا برائی ہوئی, شر ہوا. اور اس کے قریب نہ جانا خیر ہوا. اور اس کا رائٹ آدم کو دے دیا, چاہے وہ چاہے چاہے نہ جائے. اب جو روحیں درخت کے قریب نہیں گئیں وہ اوپر ہی رہیں اور ابھی تک وہیں ہیں. جب وہ غلطی کرتی ہیں تو وہ اس پروسیس سے گزر کے دنیا میں آ جاتے ہیں. اب رہ گئی بات جنات کی. جنات کو فساد کرنے کی وجہ سے تو آلریڈی رد کر دیا گیا تھا, انہیں کہا تھا کہ بھی تم اپنے آپ کو ڈیولپ کرو, انہیں بھی مکلف کیا. مکلف کا مطلب ہے اللہ نے اپنے قوانین ان پہ بھی واضح کر دیے اور انہیں بتا دیا کہ تمہارا اپنا چوائس ہے. اگر تم اپنا چوائس کا اختیار استعمال کرو گے, کیا کہا؟ انما الاعمال بالنیات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قلندر باب اولیاء نے مکتوب گرامی میں یہ بات واضح کی کہ انسان کو صرف نیت کا اختیار ہے. اسی طرح یہ نیت کا اختیار جو تھا اسی کے نتیجے میں جزا اور سزا. آپ نے جو چوز کیا اب اس کے نتائج آپ ہی کو بھگتنے. اب جنات پہ بھی یہی قانون لاگو ہو گیا, بلکہ تھا آدم کو ان سے بڑھ کر اختیار دیا اب اس اختیار کی تفصیل وہ بتاتے ہیں کہ جنات جو یہ پانچ لطائف کی مخلوق ہیں اور انسان چھ لطائف کی مخلوق ہے، کیونکہ نفخت فیہ من روحی، اللہ نے آدم کی روح میں اپنی روح میں سے پھونکا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اسپیشلٹی دی، اس کو اسپیشل بنا دیا. کسی کو تصوف میں عالم میں امر خاص کہا گیا. آدم کو یہ برتری حاصل ہے کہ اس کو وہ علوم حاصل ہیں جو جنات کو بھی حاصل نہیں ہے. اسی کی تشریح ہمیں ملتی ہے سورہ لقمان میں، جہاں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان جنات سے کام لیتے تھے، یعنی جنات ان کے تابع تھے یا ان کی تسخیر میں تھے. تو یہ بات واضح ہو گئی یا مزید کوئی وضاحت چاہیے؟
نہیں سر، ٹھیک ہو گیا. سر ایک اور سوال ہے.
جی جی فرمائیے.
پڑھ رہے ہیں نا،
جی جی،
ایک کتاب مبین ہے، 30 کروڑ لوہے محفوظ ہیں، اس کے بعد 80,000 خزیرے ہیں. سر یہ اگر وہ لوہے محفوظ کو سمجھ لیا جائے ایک ٹی وی اسٹیشن اور زمین کو سکرین سمجھ لیا جائے، تو وہ سب اگر ادھر چپکے ہو رہا ہے زمین پہ، تو کیا ہر زمین کے اوپر یہی چیز چپکے ہو رہی ہے یا کہیں بات
ہے؟ ماشاء اللہ بڑی خوبصورت مثال ہے آپ نے جو ٹی وی والی دی نا. اب فرض کریں کہ میں ٹی وی کا پروگرام بلیک اینڈ وائٹ پہ دیکھ رہا ہوں، میرے پاس ٹی وی سیٹ جو ہے وہ کیا ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے. اب ایک اور صاحب ہے، ان کے پاس جو ٹی وی سیٹ ہے اس میں سرخ رنگ کی جھلک زیادہ نمایاں ہے. اب دوسرے صاحب ہیں، ایک اور صاحب ان کے ہاں جو اسکرین ہے اس میں سبز رنگ نمایاں ہے. اب ایک اور ٹی وی ہے جس میں سنہرا رنگ نمایاں ہے. اب ایک ہے جو رنگین ہے اس میں سارے رنگ دکھ رہے ہیں. اب ایک ایسا بھی ٹی وی ہے جو 3D ہے، غور کریں، یعنی اس میں اب گویا سکرینوں کے فرق کے ساتھ کیا ہو گیا، ہر سکرین پہ فلم تو ایک ہی چل رہی ہے. اب ذرا اس کو مزید تھوڑا سا الیبوریٹ کر لیں. لوہے محفوظ کے ساتھ ایک اور چیز کا تصور ذہن میں رکھے ہوا ہے، کتاب مرقوم، کیونکہ انسانوں کو چوائس کا حق دیا گیا ہے، اللہ رب کریم کا عطا کرتا حق ہے نا، ورنہ تو آپ وہی کچھ کرتے جو اللہ چاہتا. اب اللہ نے چونکہ آپ کو جب چوائس کا رائٹ دیا، تو کیا ہوا کہ ہر اسکرین پہ ڈسپلے ہونے والا بندہ کردار اپنی مرضی کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس چیز کو کہتے ہیں انفرادی شعور. اب یہ جو آگے آپ نے کہانی پڑھی کہ انفرادی شعور، نوعی شعور، پھر کائناتی شعور، پھر ورائے کائناتی شعور، وہ اسی لیے پڑھائی گئی کہ پہلے تو آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اللہ کے ذہن میں ایک بہت بڑا پروگرام ہے. وہ سارا پروگرام جو ہے اسے کتاب المبین کہا. آگے اس میں 30 کروڑ فائلیں لوہے محفوظ کے، کتاب المبین کی ایک فائل کا نام ہے لوہے محفوظ. پھر اس یعنی فائل میں آگے 80,000 سیکشن ہیں. حزیرہ کہتے ہیں لفظ حضر سے ہے، اسی سے لفظ اپنے سنوں کا سفر و حضر، سفر میں نے چلنا اور حضر میں نے رکنا، اسی سے لفظ حاضر ہے، پھر اسی سے لفظ حضور ہے. تو حزیرہ جہاں پہ کوئی چیز جا کے رکتی ہے. اب اگر ہم اسے کہکشانی نظام کہہ لیں، یعنی کہ اللہ کے ذہن سے نکلنے والی اطلاعات جس سکرین سے جا کے ٹھہری، اس کو حزیرہ کہا گیا. حظیرے کا مطلب یہ نیا لگا آپ کو؟ حظیرہ جو ہے وہ دراصل کیا ہے کہ 80,000 حظیرے ایک فائل میں، 80,000 کہکشانی نظاموں کو کور کرتا ہے وہ حظیرے کی ایک فائل، یعنی لوح محفوظ. یہ آپ کو صرف اس لیے بتایا کہ آپ کو پتا ہو کہ کتنا ہم نے اپنے ذہن کو وسیع کرنا ہے. اور پھر آگے وہ کتاب تذکرہ قلندر باب اولیاء میں مکتوب گرامی جو ہے اس میں صاف بتا دیا کہ لوہے محفوظ سے ایک نور آتا ہے اور وہ ہر سمت میں پھیلتا ہے، اس کے پھیلنے کی کوئی سمت نہیں ہوتی. انسان ان میں سے 999 اطلاعات کو رد کر دیتا ہے، ایک اطلاع وصول کرتا ہے، جو وصول کرتا ہے اس کو بھی توڑ کر مروڑ کر اور پھر مسخ کر کے اپنے ذہن میں سجا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے میرا مشاہدہ. یعنی ہمیں اپنا ویژن اتنا بڑھانا ہے، اپنے کانسیپٹ کو اتنا کلیئر کرنا ہے اللہ کے اس نظام کے ساتھ، یعنی لوہے محفوظ سے آنے والے نور کے ساتھ ہم نے اپنے ذہن کو سنکرونائز کرنا ہے. جب آپ سنکرونائز کر لیں گے تو پھر آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ کس طرح سے اصل میں پروگرام تو ایک ہی نکل رہا ہے، لیکن آگے سکرینوں کا ڈفرنس جو ہے وہ پورا ڈرامہ جو ہے وہ کسی کو کچھ دکھا رہا ہے، کسی کو کچھ دکھا رہا ہے. یعنی ایک بندہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ رہا ہے، ایک کی سکرین پہ سرخ رنگ غالب ہے، دوسرے کی سکرین پہ پیلا، کہیں ٹرانسپیرنٹ ہے، کہیں یہ پارے کا رنگ ہے، کہیں یہ سنہرا رنگ ہے، کہیں چاندی کا رنگ ہے. یہ رنگوں کی غلبے کے ساتھ وہاں پہ ان کی کیریکٹرسٹکس جو ہیں، ان کی خصوصیات بدل گئی، لیکن بیسک تقاضے وہی ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا شادی بیاہ بچے یہ سب کچھ وہی پروگرام ہر جگہ ایک ہی ہے، چیونٹیوں سے لے کر آپ انسانوں تک دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا؟
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہو گیا. یعنی ایک حظیرے کا ہوتا ہے نا کہ ایک چار سورج سارے سارے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تقریباً 80,000 حظیرے ہیں. پھر آگے ان 80,000 حظیروں میں ہر حظیرے پہ ایک خرب مستقل آباد نظام ہے اور 12 خرب غیر مستقل نظام ہے. کیا مطلب ہوا؟ ایک حظیرے میں گویا، پھر آگے اس کی تشریح کی ہے نا کہ بھئی وہ ایک نظام سے مراد ہے ایک سورج کے گرد گھومنے والے 9 یا 13 سیارے، یعنی پورا ایک نظام شمسی. تو صاف تو کہہ رہے ہیں وہ ایک خرب. پھر 12 خرب جو ہے وہ آگے غیر مستقل. پھر جب ابا حضور سے بات ہوئی تھی تو میں نے ایک بات سوال کیا تو حضور نے فرمایا یہ مستقل بھی پرماننٹ مستقل نہیں ہے، یہ عارضی مستقل ہے. اب اس کی مثال سن لیں، مادی مثال، تاکہ چھوٹی سی مثال جیسے سکرین کا، اپنے ٹی وی کی سکرین سے ایک بات کو سمجھا. اب آپ دیکھیں گندم کا بیج سے پیدا ہونا، پودا بننا، اگنا، اس کے اوپر بور آنا، پھر اس کا گندم میں دانا پڑنا، پھر اس دانے کو تھریش کر کے آپ گندم حاصل کرتے ہیں. تو گندم جو ہے یہ پورا ایک نظام ہے یا نہیں؟ لیکن وہ انسان کی نسبت غیر مستقل ہے، کیونکہ وہ 6 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے. انسان 60 سال میں، تو گویا 60 سال میں وہ 120 سفرے کھا گیا. یعنی دیکھیں نا آپ صرف گندم بھی تو نہیں کھاتے, آپ بکرا بھی کھا جاتے ہیں تو گائے بھی کھا جاتے ہیں تو مولی بھی کھا گئے تو گاجر بھی کھا گئے تو ادرک بھی کھا گئے, ہر چیز ایک نظام ہے یا نہیں ہے؟ اب ان باقی سارے نظاموں کی نسبت انسان کا نظام ذرا زیادہ طویل ہے. یہ گائے بھینس بکری جو ہے ان کی نسبت انسان 60-70 سال 100 سال تک زندہ رہتا ہے, اس کا مطلب ہے یہ ذرا قدرے زیادہ مستقل ہے اور یہ غیر مستقل نظاموں کو کنزیوم کرتا ہے. اسی طرح کائناتی نظام میں لاشمار زمینیں ہیں, ہماری گنتی میں نہیں آ سکتی. یہ اللہ کی کائنات میری اور آپ کی سوچ سے بہت زیادہ وسیع ہے. ہمیں اسی لیے بار بار کہا کہ غور کریں غور کریں. جو لوگ غور کرتے ہیں اللہ کے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں, پھر اللہ ان کو خود سمجھا دیتا ہے. ہاں جی
سر, میں یہ پڑھ رہی تھی چندر شور کے بارے میں کہ چندر شور جو ہے آزاد چندر فکر ہے,
بے شک
آزاد چندر فکر کو چندر شور. سر ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا وہ علامہ اقبال کا شعر تھا کہ آزاد تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا.
بالکل صحیح. حضور قلندر بابا اولیاء نے بھی اس مکتوبِ گرامی میں یہی لکھا ہے کہ تم کہو گے کہ بھی وہ بندہ آزاد تو نہیں ہے. انہوں نے کہا بے شک, کیونکہ ہم مادی جسم کے ساتھ اس معاشرے کی رسی میں بندھے ہوئے. اب باہر خارجی دنیا میں ہم معاشرے کی رسی سے بندھے ہوئے ہیں, لیکن اپنے انر میں آپ بالکل آزاد ہیں. اب اقبال کو, اب حضرت علامہ اقبال ہی کا ایک شعر ہے, جب میں نے حضور مرشد کریم سے قلندر کی ڈیفینیشن دریافت کی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا, اقبال ہی کا شعر پڑھا تھا یہ. آپ اپنا مائک بند کر لیں, یہ جو جن کے یہاں بارش ہو رہی ہے نا, ذرا انہیں کہیں کہ پلیز اپنا مائک بند کر لیں. حضور مرشد کریم سے میں نے پوچھا کہ قلندر کا کیا مطلب ہے, تو حضور مرشد کریم نے علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھا, قلندر جز دو حرفے لا الہ کچھ نہیں رکھتا. اس سے پہلا مصرع ہے, فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا, قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا. اور پھر فرمایا کہ قلندر آزاد طرز فکر کا حامل بندہ ہوتا ہے. آزاد سے کیا مراد ہے؟ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. دیکھیں وہ لا الہ کہہ رہا ہے, الہ کہتے ہیں جس کے ہم محتاج ہیں. وہ کہتا ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ, وہ آگے اللہ کا بھی اپنے آپ کو محتاج نہیں مان رہا. وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے تخلیق کیا ہے, میرا خیال رکھنا نہ رکھنا اللہ کی مرضی. ہم اور آپ تو اللہ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں درو بست اللہ کا ہوں, اللہ مجھ سے جیسے چاہے جن حالات میں چاہے رکھے, مجھے جیسا کام چاہے مجھ سے لے, کیونکہ میں اللہ کا وائس جیرنٹ ہوں, نائب ہوں, میں اس کے ہاتھوں میں ٹول ہوں. اب اس کی مثال میں نے عرض کی تھی کہ آپ پنکھے کے خالق ہیں, پنکھا آپ نے تخلیق کیا ہے, بنایا ہے, تو آپ پنکھے کا خیال رکھیں گے یا پنکھا آپ کا خیال رکھے گا؟
ہم ہی رکھیں گے سر, ہم نے بنایا.
ہاں, تو کلندرانہ طرز فکر یہ ہے کہ مجھے اللہ نے تخلیق کیا, اللہ میرا خیال رکھے گا, مجھے اپنا خیال رکھنے کی بھی ضرورت نہیں. لا الہ کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا. اب یہ جو اقبال نے کہا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں جینے کی, یہاں مرنے کی پابندی, وہاں جینے کی پابندی. اقبال نے پابندیاں دیکھیں, آزادی پابندیوں کے بغیر نہیں ہوتی. ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے نا کہ اگر ہم مادر پدر آزاد ہو جائیں تو پھر وہ آزادی نہیں ہے. آزادی کا مطلب ہے اللہ کی سوچ کے مطابق زندگی بسر کرنا, اس کو آزاد ہونا کہتے ہیں. تو جو بندہ اپنی سوچ کو اللہ کے تابع کر لیتا ہے وہاں پھر زندگی اور موت بھی اس کے تابع ہو جاتی ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کلندر سے کیا مراد ہے.
جی سر, بہت شکریہ.
یہاں پہ ایک بات میں آپ کو اور عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے, ہم لوگ کسی کو کلندر سنتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب کلندریت کے درجے پہ فائز ہو گئے, تو ہم ان کو ریور کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان سے عقیدت رکھتے ہیں, ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی ان جیسا بن جانا چاہیے. آخر وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہی ہے نا جی. اگر وہ محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کی وجہ سے اس درجہ کلندریت پہ فائز ہو گیا تو مجھے کیا بات ماننے ہیں. ظاہر میری سوچیں آڑے آ رہی ہیں نا کہ میں کہیں نہ کہیں اللہ پہ ڈیپینڈ کیے بیٹھا ہوں, میں کہیں نہ کہیں مخلوق پہ ڈیپینڈ کیے بیٹھا ہوں, لہذا میں کلندر نہیں بن سکتا. آزاد کا مطلب یہ کہ آپ نے ان کھونٹوں سے اپنے آپ کو آزادی دے دی. یہ کھونٹے کا لفظ جو ہے نا, یہ بڑا معنی خیز ہے. کلندر کا لغوی مطلب بھی کھونٹا ہے, وہ جو اللہ میں گڑ جائے. یعنی ہم جب حضور کلندر باب اولیاء کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ایسی ہستی کا تصور ابھرتا ہے جو اللہ کے ساتھ اس قدر وابستہ ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کچھ نہیں جانتا. ایک دفعہ ایک صاحب گئے حضور مرشد کریم کے پاس, بہت کہتے ہیں میں بہت سارے سوال تھے میرے ذہن میں. پنجابی میں کہنے لگے کہ میں پورا سوالاں دا ٹوکرا چکیا دا سی. بات پنجابی میں سنا رہے تھے تو کہنے لگے کہ میں ان کے پاس حضور مرشد کریم کے پاس جب حاضر ہوا تو میرے ذہن میں بہت سے سوال تھے. اس نے مجھے دیکھ کے کہا, بھائی ہمارے پاس علم تو ہے نہیں, ہم کسی کے سوال کا کیا جواب دے سکتے ہیں. تو کہتا میں بھنا گیا, میں نے بھنا کے پوچھا, یعنی چڑ سا گیا اور کہا کہ جی پھر آپ کے پاس کیا ہے. تو حضور مرشد کریم بڑے دھیمے سے مسکرا کے فرمایا, میرے پاس اللہ ہے, چاہیے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ دیکھیں انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ بندہ بحث کرنے کے موڈ میں, یہ سوال پوچھے گا. انہوں نے کیا کہا, بھی میرے پاس اللہ ہے, چاہیے, میں تمہارے اندر اللہ کی موجودگی کا احساس اجاگر کر سکتا ہوں. اب یہ ہے کلندرانہ طرز فکر کہ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں جانتا ہوں. انہوں نے کہا میرے پاس علم نہیں ہے. اگلے نے کہا جی پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس اللہ ہے. یعنی دیکھیں یہ احساس ہونا کہ میرے ساتھ ہے اللہ, اللہ کہتا ہے نا ان اللہ مع الصابرین کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو صبر کا مطلب ہم نے لیا ہوا برداشت کرنے والا, غلط. صبر کا مطلب ہے لگاتار جد و جہد کرنا, ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ محنت کرتے رہنا, یہ ہے صبر. اب اللہ ایک بندہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھا بکل مار کے جی میں صبر کر کے بیٹھا ہوں, اس کے ساتھ ہوگا یا جو لگاتار محنت کر رہا ہے اللہ کو پانے کی, اللہ اس کے ساتھ ہوگا. کیوں جی
ٹھیک ہو گیا
سر, بہت شکریہ. جی وعلیکم السلام.
جی سر کیا حال چال ہے سر, آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟
اللہ کا بڑا کرم ہے, دعائیں آپ کی.
جی ماشاء اللہ کرم آپ سے. اصل جو نظام تقویم میں جو صدر الصدور راہول پودا جو ہے ان کی جو کوئی ڈیوٹیز کے حوالے سے جو ہے کچھ آپ کو اس پہ روشنی ڈال دیں.
جتنا مجھے معلوم ہے, میں زیادہ تو نہیں جانتا کیونکہ ظاہر ہے یہ بالکل, میں آپ کو ایک مادی مثال سے عرض کر دیتا ہوں. صدر کہتے ہیں جو صادر کرتا ہے, صدر الصدور صادر کرنے والوں کو صادر کرنے والا. یعنی آپ جب کوئی ارادہ کرتے ہیں, یہ سینے کو صدر کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ارادہ کرتے ہیں تو اس ارادے کو آپ لاگو کر دیتے ہیں, یہ لاگو کرنا صادر کرنا ہوتا ہے. اب آپ دنیاوی مثال میں دیکھیں کہ ایک پورے ملک کا ایک نظام جو ہے وہ بادشاہ ہے, پھر ایک وزیر اعظم ہے, پھر آگے اس کا ایک سیکرٹریٹ ہے, اس میں چیف سیکرٹری بھی ہے. اب وزیر اعظم سارے کام خود تو نہیں کرتا, وہ سارے محکموں کے سیکرٹری جو ہوتے ہیں وہ آگے چیف سیکرٹری کے تھرو کام کرتے ہیں, ہاں یا نہیں؟ تو صدر الصدور کا مطلب ہو گیا کہ آپ اسے اگر ہم حکومتی زبان میں استعمال کریں تو چیف سیکرٹری, یعنی کائناتی نظام میں وہ بندہ جو اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر, جو ان کے وزراء ہیں, ان کے احکامات کو آگے صادر کرتا ہے, وہ ہے صدر الصدور. ٹھیک ہو گیا سر؟
جی سر. وہ بجانے اپنی اسپیچ میں جو ہے رکندر بابو علی کے حوالے سے بات کی ہے نا کہ وہ ایک گھنٹے میں میرے خیال میں جو ہے 1 کروڑ فائل جو ہے سائن کرتے ہیں.
اب اس بات کو جی میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ دیکھیے, یہ جو جملہ ہے یہ ان کے حواس کی رفتاروں کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اب اگر 1 کروڑ فائل, اگر ایک عام آدمی, ایک سیکرٹری صاحب, ایک چیف سیکرٹری ایک فائل کو پڑھ کر اس کا ڈیسیجن لکھنے میں 1 گھنٹہ لگاتا ہے اور وہ 1 گھنٹے میں 1 کروڑ فائل ڈسپوز آف کر رہے ہیں, حواس کی رفتار کتنے گنا ہوئی؟ 1 کروڑ گنا ہوئی یا نہیں ہوئی؟
بالکل.
اصل میں اس واقعے یہ جو الفاظ ہے نا کہ وہ 1 کروڑ فائل پڑھ کر اس کا فیصلہ لکھ کر دستخط کر کے پھینک دیتا ہوں, یہ جملہ ہے. کیا بتایا؟ کہ میرے کام کرنے کی سپیڈ یہ ہے. یعنی انہوں نے اپنے حواس کی رفتار سے آشنا کیا تاکہ ان کے بچے بھی اپنے حواس کی رفتار کو بڑھانے کی طرف متوجہ ہو جائیں. میں نے یہی عرض کیا نا کہ ہم قلندر بابا اولیاء کے نام لیوا تو بن گئے, ہمارے اندر یہ بات ابھی نہیں جاگی کہ ہمیں قلندر بابا اولیاء کے علوم کا وارث بننا ہے. علوم کا وارث کیا مطلب ہے کہ پہلے ان کی صلاحیتیں اپنے اندر اجاگر کرنی ہیں, وہ صلاحیتیں جو انہوں نے مرشد کریم میں منتقل کی ہیں, وہ صلاحیتیں جو مرشد کریم کو منتقل کی ہیں کہ جن کی وجہ سے مرشد کریم ممثل بن گئے قلندر بابا اولیاء کے. جب آپ اور میں تصور شیخ کا مراقبہ بھی ٹھیک طرح نہیں کر رہے تو وہ صلاحیتیں ہمارے اندر کیسے منتقل ہو جائیں گی؟ ابھی تو طرز فکر کا رونا پڑا ہوا ہے, طرز فکر منتقل ہوگی, پھر ذہن منتقل ہوگا, پھر صلاحیتیں منتقل ہوں گی, پھر علوم منتقل ہوں گے. یہ چار درجے ہیں. بس میں اسی طرف متوجہ کرنے کی جسارت کر بیٹھا ہوں. دیکھیں نا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سب, ہم سب ایک بات کے شاہد ہیں کہ حضور مرشد کریم بہت ہی منکسر المزاج ہیں. کیا ہمارے اندر انکسار یہ اس درجے کا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جب تصور شیخ کا مراقبہ کریں تو خود کو اسی طرح منکسر المزاج بنائیں, یعنی ہم ان کے مزاج کو اپنائیں. اب وہ ہر وقت, جب مجھے نہیں پتا کسی بندے نے انہیں کسی وقت غصے میں دیکھا ہو, زیادہ تر مطلب ہے 99% لوگوں نے یہی دیکھا کہ وہ بہت ہی مسکرا کے بات کرتے ہیں, بڑے تحمل سے سنتے ہیں. یہ خوبیاں کیا ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے؟ اب دیکھیں نا, پہلے بنیاد ہی نہیں ٹھیک, آٹا ہی نہیں صحیح گننا, پھر روٹیاں کس طرح ٹھیک پک جائیں گی؟ بیجے کا پیڑا تو ٹھیک کر لو. جی, اور کوئی سوال؟
سر, یہ ممثل کی بھی وضاحت کروا
دیں. ممثل, مثال کا لفظ سنا آپ نے اردو میں؟ اکثر بچے بالکل باپ کی مثال ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہاں ہم یہ, یعنی بچوں میں باپ کی شکل و صورت, عادات اور اطوار منتقل ہو جاتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, یہ باپ کی مثال ہے. یہ مثل سے ممثل ہے, مثل یعنی ان جیسا ہونا, تو ممثل تمثیل بن جانا, یعنی بالکل ان جیسا بن جانا. ویسے روحانیت میں ممثل ایک عہدہ کا نام ہے. یہ عہدے کے, اس عہدے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تصویر بناتے ہیں, تمثیل بناتے ہیں حالات اور واقعات کی, اور وہ جو تصویر بناتے ہیں وہ ایز اٹ از لاگو ہو جاتی ہے, اس کو ممثل کہتے ہیں. یعنی جو اللہ پروگرام دیتا ہے اس کی تصویری شکل وہ بناتے ہیں. بڑی مزے کی بات بتا دوں آپ کو, حضرت امام حسین ممثل کے درجے کے بندے تھے. جب شہادت ہوئی انہوں نے اپنی شہادت کی تصویریں, تمثیلیں خود بنائی, حضرت عمر بھی ممثل کے درجے کے بندے تھے. آپ کے ہمارے شعور کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ دیکھو حق کی راہ میں آگے بڑھنے سے جان سے گزرنا معمولی بات ہے. دیکھیں نا ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے, سب کو پتا ہے ہم نے مرنا ہے. بات یہ ہے کہ کیا ہم موت کے لیے اس طرح سے تیار ہیں کہ جب موت ہم چاہیں مر جائیں. غور کریں, دیکھیں نا سقراط نے زہر کا پیالہ پیا تو امر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ غور کریں کہ جتنے لوگ موت سے گزر گئے وہ تاریخ میں لوگوں کے ذہنوں میں اپنا ایک مقام چھوڑ گئے کہ نہیں چھوڑ گئے؟ کیوں جی؟ اب امام علی مقام نے جو علم اپنے نانا کا سیکھا ہوا ہے وہ دنیا کی کیئر کرتے. دیکھیں یہ جو خانقاہی نظام ہے, اہل بیت کو یہ باتیں پتا تھی کہ یہ دنیا کے چکر میں پڑ گئے ہیں. انہوں نے کہا لو بھائی تمہیں دنیا مبارک ہو, تم دنیا سنبھال لو. کیا ہوا؟ وہ خانقاہوں میں جا چھپے, انہوں نے چن چن کے سب ختم کر دیے. کتنے مظالم توڑے گئے اہل بیت پہ. آج آپ کی تاریخ میں کتنے انصاریوں کے نام دستیاب ہیں؟ یہ بات تو تاریخ میں ہے نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے لیے گئے تو 80,000 انصاری ان کے ساتھ تھے, یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. سیدھا سا سوال ہے کہ وہ 80,000 انصاری کہاں گیا؟ اس کا تو تاریخ میں ذکر ہی کوئی نہیں. تو یہ جو تاریخ ہے نا یہ سلاطین نے لکھی جو ان کو سوٹ کرتا ہے. تو یہ ایک دنیاوی نظام کے مقابلے میں ایک روحانی نظام والا بندہ کھڑا ہو جائے تو روحانی نظام والا بندہ کہتا ہے تم دنیا سنبھالو یار, میری جان چھوڑو. دیکھیں نا اب ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ دنیا پانی ہے, اس کے چکر میں نہیں پڑنا. امام حسین نے کر کے دکھا دیا. جب آپ شعور سے نکل کے لاشعور میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی سونے سے پہلے جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں جب آپ نیند میں جاتے ہیں تو اسی کے اثرات لنگر آن کرتے ہیں خواب میں بھی. ٹھیک ہے, اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی, یعنی سونے سے پہلے آپ ایک عمل کر رہے ہیں, فرض کریں مراقبہ کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ سو گئے, تو وہی مراقبے کی کیفیات خواب میں بھی تاری رہیں گی, بلکہ وہ لاشعور کو کنفرم کرتی چلی جائیں گی. یہاں پہ ایک مزے کی بات سن رکھیں, اکثر لوگ یہ بات فرماتے ہیں کہ جی ہم رات کو سارے دن کے تھکے آ رہے ہیں, جب مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ حضور مرشد کریم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایک نیند لینے کے بعد صبح ذرا جلدی اٹھیں اور اس وقت مراقبہ کریں. ٹھیک ہے
جی.
یہ جو سوال آپ نے کیا کہ سونے سے پہلے ذکر اذکار کرتے ہوئے سونا, اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے, کیونکہ بندے کا ذہن اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے. وہ اللہ کی طرف لگے ہوئے جب بیداری کے حواس سے نکل کر خواب کے حواس میں داخل ہوگا تو ذہن میں وہی چل رہا ہوگا نا. اسی طرح جیسے آپ بیدار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ جو خواب میں چل رہا ہوتا ہے اس کے اثرات آپ بیداری میں لے کے اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ بعض اوقات آپ ڈرے ہوئے اٹھتے ہیں, بعض اوقات آپ جنسی تلذذ سے متمتع ہونے کے بعد اٹھتے ہیں, تو اس کی کیفیات ساری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ جی ہاں, دیکھیں حضور قلندر باب اولیاء نے کتاب لوح قلم میں واشگاف لکھا ہے کہ مذہبی فرائض کی ادائیگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کا ذہن یکسو ہو جائے. یہ جملہ ہے یا نہیں کتاب لوح قلم میں؟ کیا مطلب؟ اب ہم نے مذہبی فرائض کو ریچولائز کر دیا, رسم بنا دیا, اس لیے اس کے اثرات اس طرح گہرے نہیں محسوس ہوتے. تبھی تو سلاسل وجود میں آئے کہ آپ کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ ان کو رسمن نہیں ادا کرنا بلکہ ان کو ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے دل جمعی سے ادا کرنا ہے کہ اس کے اثرات مرتب ہوں. دیکھیں نا حضور مرشد کریم کے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں کہ جی ہمیں نماز میں بہت خیال آتے ہیں, تو آپ کیا جواب دیتے ہیں, کیا طریقہ بتاتے ہیں؟ کہ وضو کر کے مصلی پہ 5 منٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور جمائیں کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور اللہ مجھے بڑی محبت اور شفقت سے, اتنی محبت اور اتنی شفقت سے جس طرح سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی دیکھ رہی ہو آپ کو, آپ یہ تصور جمائیں. ایک 5 منٹ کہتے ہیں وہ کم از کم, اتنا تو دینا بس, کیونکہ نماز تو آپ نے 3 ہی منٹ میں پڑھ لینی. اب 4 فرض جو ہیں وہ ہم کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ 3 سے 4 منٹ میں. ٹائم تو دیتے ہی نہیں ہے. اب اس کی جو بھی وجوہات ہوں تو, لیکن اگر آپ 5 منٹ آنکھیں بند کر کے, کیونکہ جب آپ یکسو ہو جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی موجودگی کا احساس اپنے اندر اجاگر کر لیں گے, ظاہر ہے کہ صلات کا مطلب ہی تعلق قائم کرنا ہے, تو تعلق قائم ہوگا نا انشاءاللہ.
قرآن کی ایک آیت ہے کہ وہ مکہ ارمائی کا یہ جو نبی جو ہیں یہ اپنی طرف جاتے ہیں, وہ کچھ بولتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے.
جی جی.
یہ کنگلیاں مارنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بتا جو ہے تم نے نہیں ماری, اللہ نے ماری کوئی بھی, اس کو ڈیفائن کر دیجیے.
یہ جو جملہ آپ نے فرمایا ہے, یہ جملہ آپ نے کس نے کہلوایا, یہ خیال آپ کو کس نے ڈالا؟
اللہ.
غور کریں آپ نے کیا جملہ بولا اللہ نے ایک حقیقت آپ کے اندر وارد ہوئی نا آپ کو سلسلے میں رہنے سے یہ شعور تو آ گیا کہ میرے اندر جو سوال ابھرا یہ بھی اللہ نے ڈالا یہ جو مقصود صاحب جواب دے رہے ہیں یہ بھی اللہ ڈال رہا ہے اب اسی طرح اسی بات کی طرف متوجہ کیا کیا اب نبی نے چونکہ اللہ کے ساتھ وابستگی کا جو معیار اپنایا ہوا ہے وہ یہ معیار ہے کہ وہ کنکریاں مار رہا ہے تو بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں مار رہا اللہ مار رہا ہے لہذا اس کی مار اللہ کی مار بن گئی کہ نہیں بن گئی میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں مار رہا ہوں لہذا ہماری ماری ہوئی کنکری جو ہے وہ پتھر سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے مزے کی بات ہے اسے بھی رمی کہتے ہیں ساتھ آپ کنکریاں مارتے ہیں آج تک کسی کی کنکری سے وہ ڈھیا تو نہیں لیکن جب حضور نے کنکریاں ماری تو پورا لشکر لیٹ گیا یا بھاگ گیا یا پسپا ہو گیا غور کریں انہوں نے جب یہ سمجھ کے مارا کہ میں نہیں مار رہا جیسے حضرت موسیٰ کے واقعے میں کیا کہا جب حضرت موسیٰ نے وہ اژدہے دیکھے وہ سانپ دیکھے تو انہیں ایک خوف کا احساس ہوا تو اللہ نے کہا گھبرا مت ڈال کیا تیرے ہاتھ میں ڈال دے اسے تو انہوں نے اللہ کے کہنے پہ ڈالا غور کریں ہے یا نہیں یہ آیت
بالکل
تو جب حضرت موسیٰ نے اللہ رب کریم کے کہنے پہ ڈالا کیوں انہیں یاد نہیں تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں آتا اور میں اس کو وہاں پہ مطلب ہے کہ دیکھ چکا ہوں اس کی کرتب اللہ نے دکھا دیے مجھے اس کا مطلب وہ معجزہ جو تھا وہ پہلے ان کے شعور لیکن یہ معجزے ہوتے ہی لاشعوری کیفیت میں لاشعور میں رہتے ہوئے کام کرنا اللہ کا کیا ہوا کام ہے اس لیے اللہ نے کہا کہ تم نے شعوری حواس میں تھوڑا ہی مارا تم نے تو لاشعوری حواس میں مارا اور وہ لاشعور میں کون ہے بندہ یا اللہ
اللہ
واضح ہو گیا کہ قرآن کی آیت کی حکمت اصل میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے کس درجے اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے کہ آپ کو اپنے کیے ہر کام اللہ کا کیا لگنا لگے یہ جو میں اکثر بات عرض کرتا ہوں نا کہ اللہ کے کیے کو انجوائے کریں پہلے یہ شعور تو پیدا کریں وہ جب میں نے یہ بات شروع میں کہی تو ایک ساتھ نے کہا جی مجھے کیا پتا اللہ کیا کر رہے میں نے کہا تم سانس لے رہے ہو یہ سانس کون دلا رہا ہے کہ تمہارا دل چل رہا ہے نا یہ تمہارا دل کون چلا رہا ہے پہلے ان چیزوں کو تو آپ انجوائے کرنا سیکھو پھر جب آپ سانس لیتے ہوئے محسوس کریں گے کہ میں نہیں لے رہا اللہ دلا رہا ہے تو آپ کا تعلق ذہن کا رجوع جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اب یہ جو آیت ہے یا تو ہے نفس مطمئنہ اس کو ہم پڑھتے ہیں یا یو ہے نفس مطمئنہ یا تو ہے نفس مطمئنہ اے اطمینان سے سانس لینے والے میری ایک نشانی یہ ہے کہ تو اطمینان سے سانس لے گا تو ایسی حالت میں ہوگی لا رب کا اپنے رب کی طرف رجوع کر آگے کیا دو لفظ ہیں الراضیہ
مرضیہ
ہاں یعنی کہ اللہ کی طرف اس طرح رجوع کر کے تو اپنے رب سے راضی ہو تاکہ وہ تجھ سے راضی ہو اور کریں ہم ہی راضی نہیں ہیں اللہ سے سانی پسوڑی پئی ہوئی ہے. اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا تو اللہ نے ایسا کیوں کیا تو اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا تو ہم راضی ہیں. اگر آپ دیکھیں نا کہ کلندرانہ ذہن سے سوچیں تو آپ اللہ کے کیے پہ ہر طرح سے راضی ہوں گے. یہی شرط رکھیے وہ اطمینان سے سانس کس کا چلتا ہے شانت ہو سکون ہو. اب سکون کا مطلب ہو گیا کہ شعور ذرا اچھل کود سے باز آ جائے تاکہ لاشعور کام کرے. ٹھیک ہو گیا جی, کافی ہے.
سر
یہ
آپ کی مائک سے وہ ابا جان سے بات آ گئی یاد کے انسان کے دو رخ ہیں, سعودی رخ اور نزولی رخ.
جی
سعودی رخ میں جو ہے انسان کا جو ربط جو ہے اپنے انر سے اپنے اندر سے جو ہے ہو جاتا.
بالکل یہی درست. کلندر شعور میں پورے دو چیپٹر لکھے ہیں ابا نے.
جی سر
اسی لیے لکھے تھے کہ لوگ اس کو پڑھ کے عمل کریں گے. لیکن میں دیکھتا ہوں جب بھی میں کسی کو بات سناتا ہوں کہ بھئی سانس پورا لو, آگے سے وہ ایسے سنتے ہیں جیسے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. مطلب ہے قرآن حکیم میں تو 1400 سال پہلی کی بات ہے, وہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. مرشد کریم نے کہا یہاں تک کہا کہ بھئی سانس کے ذریعے ہم ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں. یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ کسی سانس کی مشق کے عامل ہو جاتے ہیں ان کی کھال جھریوں سے محفوظ رہتی ہے. اس کے باوجود کسی کو فرصت ہی نہیں ہے سانس پورا لے. ٹھیک ہو گیا سر؟
جی سر
بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے. کسی اور کا کوئی سوال ہے تو فرما دیں. جی
سر میں ایک پرسن مل رہا ہوں.
جی ارشاد.
میں مجھے اس بات نہیں سمجھ آتی کہ مصدر اخلاص کا 200 کا علم جس کو ہم علم بابا بابا کہتے ہیں, ایک ایسا علمی گھر ہے جس کے اندر بے رنگی پائی جاتی ہے. جب اس بیرنگی پہ لاشور رنگ بھر دیتا ہے تو اس کی حیثیت سب پیاسی ہو جاتی ہے. شعور اس کی ایجنسی کا نام ہے جو معنی کو معذراتی لباس بخشتا. مجھے اس کی نہیں سمجھ آ رہی.
تین دائرے انہوں نے بتائے ہیں. دیکھیں یہاں پہ تین دائرے بتائے ہیں. ایک ہے مادی زون جسم, ایک ہے آپ کا ذہن, اور ایک ہے آپ کی روح. ان تینوں کو چلا کون رہا ہے؟ آپ کی ذات. کون چلا رہا ہے؟ آپ کی ذات روح کی توانائی سے کام لیتے ہوئے, روح کی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے ذہن کو نسمہ کو چلا رہی ہے. اور نسمہ جو ہے وہ آگے آپ کے فزیکل نظام کو چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. مصدر اطلاعات, مصدر جہاں سے اطلاعات صادر ہو رہی ہیں, وہی لفظ صدر و صدور. مصدر کسی چیز کا اوریجن. اطلاعات کہاں سے نازل ہو رہی ہیں؟ مصدر اطلاعات سے. صادر کہاں سے ہو رہی ہیں؟ مصدر اطلاعات سے. اوریجنل یعنی ذات. ذات سے نیچے آپ کا روحانی زون شروع ہو گیا. پھر روحانی زون میں کیا صفات ہیں؟ آپ اس طرح آسان کر کے یاد کر لیں تو یہ ابا نے یہی بات فرمائی ہے. اس میں ماں باد النفسیات یعنی کہ روحانی ہے. اس سے نیچے نفسیات ہے یعنی ذہنی علوم. ذہن سے ریلیٹڈ علوم کو نفسیات کہتے ہیں. پھر نیچے فزکس ہے, فزیکل زون ہے.
جی
ماں باد النفسیات کا مطلب ہو گیا پیرا سائیکالوجی یعنی روحانیت. بے رنگی سے مراد ہے کہ وہاں آپ کی مرضیاں نہیں چلتی نا, وہاں اطلاعات خالص ہوتی ہیں. اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتے, احساس بھی نہیں ہوتا, وہاں صرف اطلاع ہوتی ہے. یعنی اب آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ تصویر دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ کہتے ہیں یہ تصویر جو ہے یہ روشنیوں سے بنی ہوئی ہے, لیکن جب آپ مزید گہرائی میں غور کرتے ہیں تو یہ روشنی جو ہے یہ کرنٹ کی وجہ سے آ رہی ہے. تو اب تصویر جو ہے یہ فزکس ہے, یہ روشنیوں کا زون نفسیات ہے, ذہن ہے, اور اس سے پیچھے کرنٹ چونکہ بے رنگ ہے, اس میں کوئی رنگ نہیں ہے, تو وہ جو ہے وہ ظاہر ہے روحانی زون ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں بہت شکریہ.
جی
یعنی کہ میں نے مثال عرض کی نا کرنٹ, یعنی وہاں پہ وہ صرف علم ہے. دیکھیں تین دائرے ہیں, علم کا, فکر کا اور عمل کا. علم کا دائرہ روحانیت کہلاتا ہے, فکر کا دائرہ نفسیات کہلاتا ہے, یا آپ کا ذہن کہلاتا ہے, نسمہ کہلاتا ہے. اس سے نیچے عمل کا دائرہ جو ہے وہ آپ جسم کے ذریعے عمل کرتے ہیں, یعنی فزکس میں, فزیکل باڈی کے ساتھ, فزیکل باڈی فزکس. یہی تین ڈپارٹمنٹ جو ہیں ابا حضور نے اس پیسج میں فرمائے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیے اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.
اللہ حافظ.